لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة. قرآن مجید کا 25واں پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور انہی سے پہچانا جاتا ہے. اس پارے میں سورہ حامیم السجدہ کی بقیہ 8 آیات، پوری سورہ شورا، پوری سورہ زخرف، پوری سورہ دخان اور پوری سورہ جاثیہ شامل ہے. سورہ شورا قرآن مجید کی انتہائی اہمیت والی صورت ہے. آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین میں سے کہ جس کی وصیت کی گئی تھی نوح کو، اور جو دین آپ کو دیا گیا ہے اور جس کی وحی کی گئی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو، میں سے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو. یعنی شریعت کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ کہ شریعت کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. تاریخ بنی اسرائیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاً فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس مشن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دلائی. لیکن اب دوسری بعثت ان کی بنی اسرائیل کی طرف تھی، اس کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، ایک شریعت عطا فرمائی گئی، اور فوراً تقاضا کیا گیا کہ اب اس شریعت کے نفاذ کے لیے تم فلسطین میں داخل ہو فاتح کی حیثیت سے، یعنی پہلے تم جنگ کرو، اس شہر کو فتح کرو تاکہ اس پر تمہارا پورا کنٹرول ہو، اور پھر وہاں پر شریعت کو نافذ کرو. اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً قادر تھا کہ معجزانہ طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے اوپر بھی تسلط عطا فرما دیتا اور وہاں پر شریعت کا نفاذ ہو جاتا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت اسی طرح ہے کہ شریعت کا نفاذ جو ہے وہ شریعت کے ماننے والوں کی جد و جہد کی بنیاد پر پہلے ایک غلبے کی شکل میں ہو، اور پھر اس غلبے کی بنیاد پر وہ شریعت کو نافذ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شریعت عطا فرمائی. اب بھی اللہ قادر تھا کہ اپنے نبی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیتا اور انہیں پورے عرب پر فیصلہ کن غلبہ عطا فرما دیتا اور آپ شریعت کو نافذ فرما دیتے. لیکن اللہ کو پھر یہ منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے بھی تقاضا کیا کہ تم ایک جد و جہد کرو جو ہمیں سیرت النبی کے اندر نظر آتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ دو بڑے اہم فیزز ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسیو ریزسٹنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ اپنے دفاع میں بھی آپ نے نہ خود ہاتھ اٹھایا اور نہ اپنے ساتھیوں کو ایسا کرنے کی اجازت دی. لیکن مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 سالہ سٹے کے دوران، یعنی سن 8 ہجری میں تو مکہ فتح ہو گیا، 8 سالہ سٹے کے دوران اگر آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے دیکھ کر ناظرین کہ غزوات ہی غزوات ہیں اور مہمات ہی مہمات ہیں. آن ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی مہم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے، اور بہت سی مہمات میں بنفس نفیس بھی آپ نے شرکت کی ہے. اور اس ساری جد و جہد کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح نصیب فرمائی، اولاً مکہ مکرمہ پر اور اس کے بعد پھر بقیہ جزیرہ نما عرب پر، تو اللہ کا دین غالب ہو گیا. اسی طرح آج بھی جب پھر دین مغلوب ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے سنجیدہ جد و جہد کریں. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق پہلے فیز آئے گا اس جد و جہد میں پیسو ریزسٹنس کا، اور صرف پیسو ریزسٹنس سے اور صرف دعوت و تبلیغ سے نہ پہلے دین غالب ہوا تھا نہ اب غالب ہوگا. پھر مرحلہ آئے گا کہ جب مسلح جد و جہد کرنی پڑے گی. اس مسلح جد و جہد کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ پیسو ریزسٹنس ہی مسلح جد و جہد کی شکل اختیار کر لے اور کسی ریزسٹنس موومنٹ کے ذریعے سے حکومت کی تمام طاقت کا مقابلہ کیا جائے اور اللہ کے دین کے غلبے کی راہ ہموار ہو جائے. لیکن بہرحال جد و جہد کرنا ہی پڑے گی اور پھر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ دو طرف سے اے نبی آپ کی مدد فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا چن کر تمہاری جھولی میں ڈال دے گا، جیسے حضرت عمر کو ڈال دیا، اور جو سٹرگل کرے گا محنت کرے گا اسے تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائی دے گا، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر واضح فرمایا کہ انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا، علیحدہ نہیں ہوئے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا ہے، یعنی اہل کتاب. اس سے پہلے فرما دیا تھا کہ قبر علی المشرکین ما تدعوہ ملائی، کہ مشرکین پر، یہ مشرکین جو ہے یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے پیگنز کے لیے، اہل عرب کے لیے، یعنی جو شریعت آسمانی وحی آسمانی سے نابلد ہوں انہیں قرآن مجید مشرک کہتا ہے، اور جو شریعت آسمانی کے جاننے والے وحی آسمانی کے جاننے والے انہیں اہل کتاب کہتا ہے. تو پہلے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کی یہ کال، اللہ کے دین کو غلبے کی کال، مشرکین پر بہت بھاری ہوگی، اینڈ سو وڈ بی فار دا اہل کتاب، کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کی مخالفت کریں گے. لیکن وٹ ایور از دا کیس، فل ذالک فدو، بس آپ اسی کی طرف بلائیں، اسی کی دعوت دیں، واستقم کما امرتا، اور جیسے آپ کو حکم ملا ہے ڈٹے رہیں. ولا تتبع اہواہم، اور دیکھنا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ مختلف طریقوں سے تم سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن شریعت پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا. وقل، اور اعلان کر دو، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وامرت لعدل بینکم، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. ایک ہوتی ہے عدل کی نصیحت، نہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ اعلان کرو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس غلبہ ہو، آپ کے پاس اقتدار ہو، اور آپ اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اس لیے کہ مبنی بر عدل قانون صرف اللہ کا ہو سکتا ہے. بعض باتیں بڑی مزہ کا خیز ہیں سیکولر معاشرے کے اندر، کہ ایک جج سے توقع کی جاتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کسی سٹیج پر کہ وہ فریق بن گیا ہے، تو وہ کیس کسی دوسرے جج کو پاس آن کر دے کہ اب میں فریق بن گیا ہوں. لیکن پارلیمنٹ کے ارکان جو ہر معاملے میں خود فریق ہوتے ہیں، ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہے، ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں، ان کے اپنے اس میں مفادات ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قانون سازی کرتے ہیں. تو کیا اگر کوئی شخص جو پارلیمنٹ کا رکن ہو یا پارلیمنٹ کے ارکان، وہ اپنے مفاد کے ہوتے ہوئے کیا مبنی بر عدل قانون سازی کر سکتے ہیں؟ جج تو صرف قانون کے تحت فیصلہ کرتا ہے، لیکن اصل قانون بنانے والے تو پارلیمنٹ کے ارکان ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی قانون جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو کبھی مبنی بر عدل نہیں ہو سکتا. مبنی بر عدل قانون صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہو، جو تمام انسانوں کا یکساں رب ہے. وہ امیروں کا بھی رب ہے، غریبوں کا بھی رب ہے، وہ مردوں کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے، وہ کسانوں کا بھی رب ہے، مزدوروں کا بھی رب ہے، وہ زمینداروں کا بھی رب ہے، سرمایہ کاروں کا بھی رب ہے، وہ تمام انسانوں کا رب ہے. لہذا اسی کا دیا ہوا قانون مبنی بر عدل ہو سکتا ہے، ورنہ جس فریق کو آپ قانون بنانے کی اجازت دیں گے وہ اپنے مفاد کے کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون بنائے گا، لہذا وہ مبنی بر عدل کبھی نہیں ہوگا. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ لوگ کے جو حجت بازی کرتے ہیں اس کے بعد کہ دین پر عمل کیا جا رہا ہے، ان کی حجت بازی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور پھر اعلان فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، والمیزان اور ایک ترازو بھی جو انسانوں کے حقوق کو تولتا ہے، یعنی شریعت۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا جب قیامت قریب ہی آئی کھڑی ہو۔ اب وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ان کے اوصاف کا تذکرہ بھی آپ کو اسی صورت کے اندر ملے گا۔ فرمایا، فما اوتی تم من شعین فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا میں برتنے کا سامان ہے، البتہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی، لیکن وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر لازماً بھروسہ کرنا چاہیے، اور انہیں آخرت کا یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہم کچھ لوز کریں گے تو انفیکٹ ہم لوز نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کے لیے کمپنسیٹ کرے گا، اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ دنیا کا سامان عارضی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا۔ اور پھر ایک اہم صفت ان کے بیان فرمائی کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی ہر بات سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جائے تو پھر اس کی جو محدود جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، اور انسان اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے نہ وقت پاتا ہے اپنے پاس، اور نہ ہی صلاحیت اور استعداد۔ لہذا بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا، لیکن بے حیائی کی بات، یہ انسان کی ایسی کمزوری ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا انسان جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ بے حیائی کی ہر بات سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اسے پی جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور اس صورت کے اندر رب کی وہ پکار جو ہے وہ اقامت دین کی کال ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے امور باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مزید واضح فرمایا کہ وہ صرف معاف کرنے والے ہی نہیں ہیں، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر واضح فرمایا کہ برائی کا بدلہ تو اس جیسی برائی ہے، ہاں جو معاف کر دے اور صلح کی طرف آمادہ ہو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہاں جو بدلہ لے لے، اسے بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اسلامی ریاست کے اندر، اس پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دینداری میں کچھ کم ہے، نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بلیم تو ان پر ہے، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے کہ جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے وہ پرو ظالم ہے، پرو مظلوم نہیں ہے۔ یعنی ظالم اگر جیل کے اندر سزا بھگت رہے ہیں تو پورا ایک فلسفہ ہے اس کے پیچھے کہ انہیں جیل کے اندر بھی جو ہے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم نہیں کیا کوئی ایسا ذہن کے اندر کوئی ایسا تھا مسئلہ ان کا کہ پریشانی تھی یا کوئی ٹینشن تھی جس کی بنیاد پر اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ مجال ہے ماڈرن انٹلیکٹ مظلوم کے لیے ایک جملہ بھی کہے کہ وہ شخص کہ جس کے بیٹے کو اغوا کر کے قتل کر دیا ہے کسی نے، اس کی داد رسی کیسے ہوگی؟ یقیناً اس کے زخموں پر مرہم جو ہے وہ رکھا جائے گا اسی وقت جب ظالم کو سزا ملے گی، اور اس کے بعد اسی کال پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اپنے رب کی کال کو رسپونڈ کرو، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس کو لٹایا جانا ممکن نہیں ہوگا، اور وہ دن اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کیے بن پڑے گی۔ اس کے بعد سورہ زخرف آتی ہے، یہ توحید پر بڑی زبردست صورت ہے، بڑے زبردست دلائل توحید کے اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، بھی اس سورت کی آیت نمبر 13 اور 14 میں وارد ہوئی ہے. پھر ذکر ہوا یہاں پر کہ یہ لوگ کیسی مضحکہ خیز بات کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں ہوں. واہ, اللہ کو ایسی چیز تجویز کرتے ہیں جو انہیں اتنی ناپسند ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے. پھر آج کا انٹلیکچول جو ہے وہ بڑی حجت بازی کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا کوئی دلیل لے کے آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی کر رہے ہیں, اللہ ہم سے برائی کروا رہا ہے, یہ کوئی نئی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے, وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناہم, اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم, ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون, بس وہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. سورہ زخرف میں ایک اور اہم مضمون بیان ہوا ہے اور وہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے درمیان ڈسپیرٹی کیوں ہے, کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں. ارشاد ہوا, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا یہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, حقیقتاً ہم ہیں ان کے درمیان معیشت کے تقسیم کرنے والے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, اور ہم نے ان کو ایک دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے. کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا, تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے. یعنی اگر تمام انسان ایک ہی سٹیٹس کے حامل ہوتے تو پھر سروسز کیسے لی جاتی اور سروسز کیسے پرووائڈ کی جاتی. یعنی اگر کیفیت یہ ہوتی کہ میں بھی رانی تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی. ایک اور اہم مضمون بھی آیت نمبر 33 اور 34 میں بیان ہوا, وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ظالموں کو اتنی چھوٹ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں کافروں کو دنیا میں اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے, کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کا رزق تنگ کر دے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو سب کے سب لوگ کافر ہو جاتے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے انسانیت کو محفوظ رکھا ہے. لیکن انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو, یعنی سب کے سب کافروں کو نہیں, کچھ ظالموں کو, کچھ کافروں کو, کچھ باغیوں کو, بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہت سا ساز و سامان عطا کیا ہے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص لمٹ کے اندر ہے. توحید کے بیان میں ایک عجیب و غریب آیت بھی اسی صورت کے اندر وارد ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی بندگی بھی تم سب سے پہلے کرتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے چودھری بڑے جاگیردار ہوتے ہیں, وہاں ان کے جو کمی کاری ملازم ہوتے ہیں وہ بڑے چودھری صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں اور چھوٹے چودھری صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں, بڑے پیر صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں چھوٹے پیر صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ دخان آتی ہے, سورہ دخان کے آغاز میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہے. فرمایا, حامیم والکتاب المبین, مبین حامیم والکتاب المبین, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں تمام حکمت والے فیصلے سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں اختلاف ہے, محدثین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی کا ذکر ہے, جبکہ بعض دوسرے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس میں شعبان کی 15ویں شب کا ذکر ہے, واللہ اعلم. اس کے بعد سورہ جاسیہ آتی ہے, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون, کیا برے کام کرنے والے لوگ یہ گمان رکھے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اور ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے۔ بڑے الٹے سیدھے فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا مضمون اور بھی بہت سی صورتوں میں اور بھی کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ کہیں یہ فرمایا گیا کہ افا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دیں گے؟ ہیں متمری ہو تمہاری، بہت الٹے سیدھے فیصلے تم کرتے ہو، بہت غلط گمان تم رکھتے ہو۔ کہیں فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دہریت، یعنی دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور دہریت یعنی ایتھیزم، یہ ایک سوچ ہے انسانوں کے اندر کہ جس میں اللہ کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کائنات کو ایک حادثہ قرار دیا جاتا ہے، اور عناصر کی جو ترتیب اور ان کا ملنا اور کٹنا، یہ تمام حالات و واقعات کی اصل بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ میں ذکر ہے۔ ارشاد ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی نہیں سنتا، اللہ کے رسولوں کی نہیں سنتا، حقیقت میں اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے اس کے علم کے باوجود، اور اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل کو سیل کر دیا ہے اور اس کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ اب حقیقت اس کو نظر نہیں آتی، اور اللہ کے بعد کون اسے راستہ دکھائے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی، ما ہیا الا حیات الدنیا نموت و نحیا، کہ یہ دنیاوی زندگی بس صرف یہی زندگی ہے، بس زندگی تو صرف یہ دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا، کہ اسی میں ہمارا مرنا اور ہمارا جینا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے، یعنی زمانے کے حوادث، عناصر کا ملنا جڑنا کٹنا، اسی سے زندگی اور موت واقع ہوتی ہے، جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ مشہور شعر، زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔
یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔